بڑی بڑے گناہ کی بات ہوتی ہے دونوں کے لیے, اور جو لوگ جان بوجھ کر کے اس میں حصہ نہیں لیتے یقیناً وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے. پیارے رسول فرماتے ہیں عرش کے ساتھ ساتھ لٹک کر کے رحم رشتہ داری نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ میں کاٹی جا رہی ہوں رشتہ داری, رحم کاٹا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یہ چیز خوش نہیں کر دیتی کہ میں جو تم سے ملے گا میں اس سے ملوں گا اور جو تمہیں کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا. کتنی بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. اس وجہ سے اس قسم کے معاملے میں خود دو آدمیوں کو چاہیے کہ اگر آپس میں اختلاف ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک رنجش ہونی چاہیے, رنجیدہ خاطر رہے, لیکن 3 دن کے بعد اگر ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو گناہ لکھا جائے گا. لیکن خیرهم الذي يبدأ بالسلام, ان دونوں میں جو لڑ بیٹھے ہیں دونوں, ان میں سب سے اچھا یہ ہے کہ سب سے پہلے جا کر کے سلام کرتا ہے اس سے اور مل جاتا ہے, یہ ہونا چاہیے. بہرحال وعن ابي هريره رضي الله عنه کہتے ہیں وعن کرو علیہ رواہ الترمذی وصححہ, ترمذی نے اس کی روایت کی ہے اور تصحیح بھی کی. وعن کرو علیہ لان راویہ کثیر بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزنی ضعیف وكانه اعتبره بکثرت الطرق. یہ ایک اصولی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں جن کے بارے میں ترمذی نے ان کی حدیث کو صحیح کہا, حالانکہ وہ راوی جو ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے روایت نقل کی ہے اس کے بارے میں اشارہ ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ راوی ضعیف ہے تو وہ سند تو ضعیف ہوئی. لیکن ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی تصحیح جو کی ہے ترمذی نے یا دوسرے علماء نے بھی کثرت طرق کی, یعنی بہت سے اسناد سے اور بہت سے راستے سے کئی لوگوں سے یہ روایت بیان ہے, صرف یہی نہیں ہے جن کو ضعیف کہا جا رہا ہے, یعنی یہ حدیث صحیح ہے. وقت صاحب ابن حبان حدیث ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی اسی معنی میں حدیث ہے اور وہ صحیح ہے, یعنی یہ کہ صلح ضروری ہے. الا صلحا حرم حلالا وحل حراما. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره, کوئی سا پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس کی دیوار میں کیل لگانے سے نہ روکے, کھوٹی لگائے کیل لگائے ضرورت کے تحت. خاص طور پہ ایسا ہے کہ دروازہ اس کا ادھر ہے, پیچھے اس کا دروازہ ہے, پیچھے اس کی دروازے کا یہ گھر کا یہ پیچھے کا رخ ہے, ادھر ان کا نہ دروازہ ہے نہ کچھ ہے. ہو سکتا ہے کسی پڑوسی کا دروازہ یہی ہو, یہاں کیل ڈال کر کے کپڑے سکھانا چاہتا اور کچھ ہو تو کوئی نہ روکے. یہ گویا اس معاشرے کی ضروری چیز ہے جس کو روک نہیں سکتا شرعی طور پر. جیسے کوئی کہے کہ ہماری دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھنا, یہ کہنا اس کا جائز ہے شرعی طور پر, کیونکہ تمہارا کوئی نقصان نہیں اس سے ہو رہا ہے. اسی طرح کیل لگانے میں یا کھوٹی لگانے میں یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ استفادہ کر سکے, کوئی ایک دوسرے کو روکنے کا حقدار نہیں ہے. اگر روک رہا ہے تو گویا وہ ظالم ہے, لڑائی کر رہے ہیں تو اس سے صلح کرا دو, اس طرح کا کہہ دو کہ بھائی یہ کام آپ لوگ نہ کریں, اس طرح کی چیز یہ غلط ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قسم کی احادیث پر عمل نہیں کرتے ہیں. مالی اراکم انھا مورزین, اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے, کیوں روکتے ہیں لوگوں کو؟ واللہ لارمین بها بین اکتافکم. کسی زمانے میں حضرت ابو ہریرہ مدینے کے گورنر تھے, انہوں نے کہا اگر روکو گے تو تمہارے ریڑھ میں وہ کیل میں پھونکوں گا. لارمین نابیہ بین اکتافکم, کسی اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں, اگر کوئی روکے گا تو اس کی کیل ہم اس کے پیٹھ میں پھونک دیں گے. یہ ہے ان کی دھمکی, وہ شرعی طور پر کسی کو روکنے کا حقدار نہیں. اس کو علماء نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا, ہو سکتا ہے بڑی کیل لا کر کے ڈال رہا ہوں ادھر سے اس کا نقصان ہو, سیوار پھٹنے کا خطرہ ہے اور کچھ, تو ٹھیک ہے. لا ضرر ولا ضرار ایک عام قاعدہ ہے شریعت کا کہ آپ بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے, لیکن اگر نقصان نہیں ہو رہا ہے تو پھر روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے دیہات میں, اور کچھ ایک معمولی چیز پہ لڑائی کرتے ہیں, ان کے گھر کا پیچھے کا حصہ ہے لیکن وہاں بکری بھی نہیں باندھ دیتے, کہتے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ مت باندھو. یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں حقیقت, لیکن جہاں شریعت کا قانون نہیں وہاں سب کچھ شیطان اور قوت کا طاقت کا قانون چلے گا, چلتا رہا ہے ہمیشہ. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الرسول نے فرمایا لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا فيه بغير طيب من نفسه. ایک عام قاعدہ شریعت کا, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. مال ہر ایک کی ملکیت ہے, نہ کمیونزم ہے نہ سوشلزم ہے. ہر ایک جو کچھ کمائے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مکتسب وللنساء نصیب مکتسب, ان کی ملکیت ہے اور بغیر حق کے اس کو نہ حکومت لے سکتی ہے اور نہ افراد لے سکتے ہیں. یہ کمیونسٹ جو کہتے ہیں کہ نہیں, ہر شخص کو صرف اتنا کھانے کا اتنا لینے کا ہے جتنے میں اس کا پیٹ بھرے, جتنا اس کا جتنے میں وہ پہن جتنا پہن سکے, اس کے علاوہ سب کچھ حکومت کا مال ہے. روس میں یہی کچھ ہوا, لیکن یہ ایسا غیر دینی نظام ہے یا غیر فطری نظام ہے, کچھ چل نہیں سکا, ڈھہ گیا. وہاں کے اقتصاد گندے اور لوہے اور ڈنڈے کے ذریعے سے چل رہا تھا, وہ بھی اب اس وقت اپنی موت مر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اسلام نے ہر ایک کو دیکھیے, پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اسلام نے بڑی تاکید کی ہے حفاظت کی آپس میں. ایک تو ہے آدمی کی جان, اس کی آبرو اور اس کی عقل کی حفاظت, اور پھر اس کے مال کی حفاظت, اور اس کے پانچ چیزیں ہوئی چار ہوئی. دیکھیے جان ہے, مال ہے, عزت ہے اور عقل ہے, چھٹور چیز ہے. بہرحال پانچ چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی جان, مال, عقل کی بھی حفاظت ضروری اس بارے میں ہے کہ کوئی شخص کسی کو غلط چیز نہیں دے سکتا ہے, یا یہ کہ وہ خود اس چیز کا مالک نہیں کہ اپنی ایسی چیز استعمال کرے جس سے پاگل اپنے کو بنا لے. شراب پینے کو اسی وجہ سے منع کیا ہے, کیا گیا ہے. اسلام نے عقل کی حفاظت کے لیے بہت کچھ زور دیا ہے. جی مال کی حفاظت, اس کی حفاظت کا یہ درجہ ہے کہ اس کی دفاع میں آدمی اپنے کو شہید بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ دنیا کے لیے چار پیسے کے لیے جان گنوا دی, نہیں, وہ چار پیسے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا قانون نافذ آپ کر رہے ہیں, اس کی ہمت توڑ رہے ہیں, آ کر کے زبردستی آپ کا مال لے رہا ہے آپ کو حق سے دفاع کرنے کا. من قتل دون مالی فہو شہید, مال کے راستے میں شہید ہوا, گویا اللہ کے حکم سے آپ اس کو دفاع کر رہے ہیں, تاکہ آج آپ سے لے کے جا رہا ہے کل ان سے لے کے جائے گا پرسوں ان سے لے کے جائے گا. اس وجہ سے اس طرح دنیا تفرہ تفریح میں مبتلا ہو جائے گی, کہ پہلے ہی دن اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے تو وہ پھر رک جائے گا اس کام سے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ, اور ایک عام حدیث ہے, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه, کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضامندی کے جائز نہیں. اسی ضمن میں یہ حدیث ہے بھی, لا يحل لامرئ, مال زیادہ ہو نہیں لینے کا حق ہے, تھوڑا بھی ہو معمولی بھی ہو, کسی کو بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی رضامندی کے لینا جائز نہیں. یہاں تک کہ ایک معمولی لاٹھی ہو, لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه, لاٹھی معمولی اپنے بھائی کی بغیر اس کی رضامندی کے لینا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے ایک حدیث میں کہ دیکھو, کسی کا معمولی چیز بھی تم غصب نہ کرو. ولو قضیبا من اراک, اراک لکڑی کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو تم زبردستی نہ لو کسی سے. تو یہ ہے مال کی حرمت اسلام کے نزدیک. اور اگر لوگ, اگر دنیا اسی پر عمل کر دیں, کر لیں حقیقت میں, تو پورے دنیا میں امن ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ جانتے ہیں صرف ربع دینار کتنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ اس کا اگر حساب کیا جائے تو 12 ریال بنیں گے. ربع دینار میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا, کیونکہ اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو پھر وہ ہزاروں کی چوری کرے گا. آج ربع کل 1 ملین کا 4 ملین چوری کر سکتا ہے, بینک توڑ سکتا ہے, سب کچھ. اس وجہ سے ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت نے دیا ہے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا, السارق والسارقة جزاء بما كسبا نكالا من الله, اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کے لیے ان کے کام کی بنا پر. کوئی کہے کہ 4 دینار کی, ربع دینار کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے بنا پر ہاتھ کاٹا جائے. پرانے زمانے میں کسی نے اعتراض کیا تھا, یدن بخمس لہین الاسجد الخدیت ما بعدها قطعت فی ربع دینار, یہی ہاتھ اگر کوئی ظلمن کاٹ لے تو 500 دینار اس کا دیت دینا ہے, 500 دینار. لیکن ربع دینار چوری کیا تو کیوں کاٹ رہے ہیں آپ, 500 کاٹے, 500 چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو, اور اگر کوئی اس کا ہاتھ ظلمن کاٹے تو 500 اس کے بدلے دلاتے ہو, تو 500 کے بدلے ہاتھ کاٹو. یہ دن میں خمس میں ہی دن ہو دیا ماں بال و ہاتھ ہوتے اسی ربع دینار, جس کی 500 دیت ہے صرف ربع دینار میں 1/4 دینار میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, کیوں ایسا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی طرح انہوں نے دیا کہ عز الامانت اغلاها وارخصها ذل الخیانت فافهم حکمت الباری, امانت کی عزت کی بنا پر جب وہ امین تھا ہاتھ تو اس کو اللہ تعالی نے اس کی قیمت زیادہ رکھی. ذل الخیانت اغلاها ارخصها, خیانت جب کیا تو رخیص ہو گیا. فہم حکمت الباری، اللہ کی حکمت کو سمجھو. فلما کانت امینہ کانت سمیرا، جب یہ ہاتھ امانت دار تھا، کسی کی چوری نہیں کرتا تھا، تو اس کی ایک بڑی قیمت تھی. فلما خانت حانت، جب خیانت کی تو اس کی قیمت گھٹ گئی. تو یہ ہے حقیقت میں، اسی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی کہاں ہے؟ ایک آدمی کو اس نے مارا، پھر آپ دوسرے کو مار رہے ہیں، چھوڑ دو زندگی تو اس میں ہے کہ اس کو مت مارو قاتل کو. نہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص جان کے بدلے جان لینے میں زندگی ہے. آج اس کو اگر قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی شریعت کا حکم ہو رہی ہے، سزا ہوا طائفۃ من المؤمنین، گھر میں بند کر کے چار آدمی اس کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ پوری میدان میں قتل کرو تاکہ دیکھ کر کے لوگوں کے روپے کھڑے ہو جائیں، یہ حالت ہونی چاہیے. تو دیکھ کر کے جب دیکھے گا آدمی کہ اگر ہم کسی کی جان لیں گے تو ہماری جان بھی اسی طرح جائے گی، یقیناً وہ کانپ جائے گا. اگر اس کی ہمت آگے بڑھ رہی ہے تو ہمت رک جائے گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. تو جان اور مال اسی طرح آبرو کی بات ہے، سبحان اللہ، عزت کی بات ہے کسی. یہ بھی اس معاملے میں بھی لوگ تورو اور پرہیزگاری نہیں برتتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے غیبت جو ہے کسی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کی طرح ہو گیا. ہر ایک کی اپنی عزت ہے، اس سے بڑھ کر اگر کوئی اس کو متہم کر رہا ہے اور کسی بڑی چیز پر، اس کے بچوں کو، اس کی بچیوں کو، اس کی بیوی کو متہم کر رہا ہے، تو یقیناً اگر نہیں ثابت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گواہ نہیں لاتے ہیں فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، گواہ نہ پیش کریں تو اللہ کے سامنے وہ جھوٹے ہیں، اور ان کو حد قذف لگانا ہے. یہ ہے شریعت کی. اگر صرف انہی نظام امن ہی کے قواعد کو دنیا استعمال کر لے تو دنیا میں امن پھیل سکتا ہے. حقیقت ہے لوگ مجرم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، بھوکا مر رہا تھا، چوری کی اس نے یا شرارت کی اس نے، بیکار تھا اور کوئی کام نہیں تھا، اس کو جیل میں ڈال کر کے اچھے سے اچھا کھانا بھی ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے سیاسی نام سے اس کو داخل کر دیں تو اور اچھے انداز میں وہاں اپنے گھر سے بھی زیادہ آرام میں جب رہ کر کے نکلے گا تو پھر دوسرے دن بھی وہی کام کرنا. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی اسی میں گزارنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کوئی نظام نہیں، اسلام کا نظام ہے کہ فوری علاج اس کا اس طرح کیا جائے کہ پھر دوسروں کی ہمت نہ بڑھے. اسی وجہ سے کہتے ہیں، کسی نے لکھا ہے بغداد تک کے زمانے میں، 606 تک کے زمانے میں لکھا ہے کہ 600 سال کی مدت میں صرف 6 ہاتھ پوری اسلامی حکومت پر کاٹے گئے، یہاں سے لے کر کے اندلس، اسپین، اور پھر آپ سوچیے ادھر کیا نام قبرص، یہ سب پورا علاقہ مسلمانوں کا تھا اور صرف 6 ہاتھ 600 سال کے درمیان کاٹے گئے اور پوری دنیا میں امن تھا. اسی کی خوشخبری پیارے رسول نے دی تھی کہ اس وقت جب لوگوں نے کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کے موقع پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا، وہ زلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، بہت سخت خوف مسلمانوں کے سر پر آیا، کفار گھیر لیے تھے چاروں طرف سے. کسی نے کہا، آدمی اکتا ہی جاتا ہے، مومن تھے، مسلمان تھے، وہ منافق نہیں تھے، لیکن منافقوں نے اس کو زیادہ لوگوں میں اکسانا شروع کیا. کسی سے جا کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یہ وعدہ کرتے تھے کہ خندق کے کھودنے کے وقت ایسا مسئلہ مرحلہ ایک آیا کہ ایک بڑا پتھر آیا جس کو توڑ نہیں سکے لوگ، بہت ہی سخت تھا، تو پیارے رسول سے شکایت کرے، پیارے رسول اترے اور بسم اللہ کر کے آپ نے زوردار پھاڑا مارا، فکان کثیبا احیل، جیسے وہ ریت رنگیلا ہو گیا اور اس سے چنگاری نکلی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میں بسرا شام کے محل کو دیکھ رہا ہوں، یعنی گویا یہ پتا ہو گیا. منافقین کو یہ چیز مل گئی، کہتے ہیں آج تو ہم لوگ ڈر کے مارے، یہ لفظ ہے اس کا، جو سیرت ابن ہشام میں جا کے دیکھیں، کہتے ہیں ڈر کے مارے ہم تو پیخانے کے لیے نہیں نکل پا رہے ہیں اور وہ خواب دکھا رہے ہیں کہ شام کے اور قیصر و کسرا کے محل کو فتح کریں گے. رسول پر واللہ اللہ کی قسم، لیتمن اللہ ہذا الامر، اللہ تعالیٰ اس اسلام کو ترقی دے گا، اس کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ عورت شام سے ہیرا سے آ کر کے اکیلی آ کر کے حج کرے گی اور جائے گی، اللہ اور بھیڑیے کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کرے گی، یہ حالت ہے. اور ہوا ایسا، صحابی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے خود دیکھی، ایسا ہوا کہ امر ایسا تھا کہ آدمی کو کوئی خوف نہیں تھا. آپ خود دیکھیں یہاں الحمدللہ اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے اس امر کو، سن اسلامی نظام پر عمل کرنے کی بنا پر امن کا نظام جو ہے پوری دنیا طرف رہی ہے. اس طرح کے امن میں کچھ بھی ہو الحمدللہ نہ ہونے کے برابر دوسری جگہوں سے کے مقابلے میں. اور پرانے زمانے آج سے 30 سال پہلے ہم لوگ مدینے میں پڑھتے تھے، جب جس میں 30 سال پہلے سن 1966-68 وغیرہ میں یقیناً جاتے تھے، راستے میں چلتے چلتے کہیں بھی لوگوں نے سونا چاہا ڈرائیور نے دائیں طرف بائیں طرف کیا اپنی گاڑی اور وہیں وادی میں سو جائے، نہ بچھو کا ڈر ہوتا تھا نہ سانپ کا ڈر ہوتا تھا، صبح اٹھے تو پھر راستہ لے. یقیناً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھو تو دیکھو صرف اس وجہ سے یہاں تو ایک آدمی سو رہا ہے، یہاں پیٹرول پمپ ہے وہاں عورت اور بچوں کو لے کر کے آدمی سو رہا ہے آرام سے. مدینہ یونیورسٹی کے قریب ہم لوگ تعجب کرتے تھے، اس وقت کی گرمی تھی، اس وقت کنڈیشن وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں تھا، لوگ پیچھے سے آ کر کے گاڑی میں بچوں کو لے کے آتے تھے، بیوی کو لے کے آتے تھے، بکری بھی لے کے آتے تھے. بکری کے ایک دن دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، بکری کو بھی لے کے آتے تھے اور اس وہاں باندھتے تھے آرام سے، نہ بھیڑیے کا ڈر نہ کسی چور کا ڈر، اور سو رہے ہیں نہ عزت کا ڈر. صبح اٹھتے تھے اسٹوو جلایا اور پھر بکری دہا اور وہیں ناشتہ واشتہ کیا، پھر اس کے بعد آرام سے، کیونکہ گھروں میں گرمی ہوتی تھی بہت زیادہ، کنڈیشن وغیرہ کا انتظام نہیں تھا. یہ الحمدللہ دنیا جس کو ترق رہی ہے صرف اسلام کے نظام امن پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق دے زیادہ سے زیادہ تمام چھوٹے بڑے معاملے میں اسلام کا فیصلہ ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کر دے. نام تو لیا جاتا ہے جمہوریہ اسلامیہ موریتانیہ، جمہوریہ اسلامیہ فلا جمہوریہ اسلامیہ، لیکن کیا اسلام کا کام ہو رہا ہے؟ جہاں غلط کاموں کا لائسنس دیا جا رہا ہے اس اسلامیہ کہنے کا کیا معنی ہوا؟ ہونا ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن ہم یہ ہے کہ ہم دعا کریں، کوشش کریں، جائز جو کوشش ہے اس میں شور شرابہ قتل و غارت یا اس طرح دہشت گردی کا کام نہیں ہونا چاہیے. جو شرعی طریقہ ہے اس کو استعمال کر کے آدمی اسلام کے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. باب الحوالۃ والضمان، حوالہ اور ضمان، کسی آدمی کا قرض کسی کے ذمہ ہے اور اس آدمی نے پھر کسی تیسرے آدمی سے قرض لیا ہے، تو جب بیچ کا آدمی آ کر کے طلب کرے بھائی تم ہمارا پیسہ دے دو، تو کہہ دے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پیسے فلا کے پاس ہیں، آپ جا کر کے ان سے لے لیجیے. اگر یہ چیز واضح ہے واقعی پیسہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹالنے کی بات کر رہا نہیں، اگر وہ اعتراف کرا کہ ہاں ان کے پیسے جتنا تم سے لیے ہیں انہوں نے میرے ذمہ ہے اور میں دے دوں گا، قبول کر لیا تو پھر یہ چیز جائز ہے. وہ قبول کرنے کے بعد اس کا پیچھا یا اس کا دامن چھوڑ دینا ہے پہلے آدمی کا، اب آپ اس کے ذمہ لگ گئے ہیں، آپ اسے لیجیے. یہ ہے حوالہ. اور حوالات آج کل جو حوالہ عربی میں بولتے ہیں بینک والے، وہ بھی تقریباً اسی معنی میں ہوتا ہے. وہ احالہ کرتے ہیں، ایک چیز آپ چیک کی طرح بناتے ہیں، ان کو دیا آپ نے، ان سے پیچھا چھڑا کر کے اب جا کر کے اپنے شہر میں اسے لینا ہے، تو یہی قریبی معنی ہے. اسی طرح ضمان، کوئی چیز کسی نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس کے ضمان، اس کی ضمانت داری، اس میں جو جرمانہ ہوتا ہے اس کا بیان ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. غني مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا کسی کا حق لیے ہیں. عورت اپنے شوہر مالدار ہے، اگر وہ عورت اور بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے تو یہ بھی مثل ہوا، یعنی ٹال مٹول کرنا ہوا. ٹال مٹول کرنا، حق نہ دینا مالدار کا، حق والے کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے، گویا وہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے حق نہ دے کر کے. دوسری روایت میں ہے یحل حرمہ وعقوبتہ، ایک دوسری جگہ ہے کہ یہ کام اس کا، اس کی آبرو کو بھی حلال کر دیتا ہے اور اس کو سزا دینا بھی حلال کر دیتا ہے. آبرو کیسے؟ آپ بول سکتے ہیں تم بے ایمان ہو، تم ظالم ہو، حق نہیں دے رہے ہو، حق کھانا نہ حرام کھانا چاہتے، یہ سب بول سکتا ہے آدمی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کو کچھ کہے، اس طرح کا مجبور ہے. لیکن اس کا دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر غنی آدمی ہے کا پیسہ کسی نے لیا، مالدار آدمی کا بھی پیسہ کسی نے لیا اور اس کا ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ٹال مٹول کرنے والا وہ وہ ظالم ہے. اگرچہ وہ صاحب دین مالدار کہے تمہیں کیا ضرورت ہے بعد میں لے لینا, نہیں ہمیں چاہیے اپنا پیسہ, یہ ظلم ہے. تو جب مالدار کا پیسے کا ٹال مٹول کرنا ناجائز, کسی غریب کا لے کر کے ٹال مٹول کرنا وہ بہت بڑا اور ظلم ہو گیا, بہرحال یہ ظلم ہے. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ, اگر کسی کا فرض کسی کے اوپر ہے اور وہ کسی ایسے آدمی کے پاس بھیج رہا ہے, اس کو کہتا ہے کہ فلاں کے پاس میرا فرض ہے اور وہ دے سکتا ہے تم جاؤ اس سے لے لو, تو چاہیے ہمیں کہ ہم اسی کے پیچھے پڑ کر کے اسے لیں جس کا پیچھا چھوڑ دیں. آپ اگر نہیں ہمیں اطمینان ہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی نہیں آپ اس سے لیجئے نہ لیجئے, ہمارا آپ دیجئے, ہمارا آپ کا تعلق یہ حق ہے اس کا, لیکن اگر راضی ہوگا اچھا ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور وہ بھی راضی ہو گیا کہ میں تمہیں دے دوں گا, تو پھر دونوں کا معاملہ آپس میں ہو گیا, پہلا آدمی جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے. وہی تھا اس میں عہد تمہارا ملی بلی ہوا وہ پھر روایت فلی احسن سیدھا وہی رہا, جب پیسہ لینے کے لیے دوسرے کے فرض خواہ کو یا فرض دار کے پاس بھیج رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم قبول کر لیں, کیونکہ لینا ہے تو کیا ان سے لیں یا ان سے لیں, لیکن اگر شبہ ہے کہ وہ آدمی ہو سکتا ہے غریب اور نہ دے سکے تو پھر ہمیں حق ہے کہ نہیں ہم راضی نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ان کے بارے میں, ہمیں نہیں معلوم, لیکن تمہارے بارے میں معلوم ہے, تمہارے پاس ہے تمہارا پیسہ دو, ہم نہیں کچھ جانتے یہ چیز کر سکتا ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ, حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ہم میں سے انصاری, ہم نے اس کو غسل دیا, خوشبو لگایا, ہم نتنا ہو کفن ہو کفن بھی دیا, ثم اتینا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو لے کر کے ان کے جنازے کو پیارے رسول کے جدوں کے حاضر ہوئے, فقلنا نصلی علیہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس پر جنازے کی نماز پڑھ دیجیے, فخطا خطن, پیارے رسول چند قدم آگے بڑھے نماز پڑھنے کے لیے, پھر آپ کو یاد آیا یا آپ نے پوچھا علیہ دین, ان کے اوپر کچھ بھی دین ہے, دین ان کے اوپر قرض ہے, تو ایک صحابی نے کہا قلنا, ہم نے کہا دینارانے, دو دینار ان کے اوپر قرض ہے, فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوٹ آئے, آپ نے جنازے کی نماز ان کے اوپر نہیں پڑھی, فتحملها ابو قتادہ, حضرت ابو قتادہ بیچارے ان کے دل میں رحمت اور شفقت آئی کہ دو دینار کی بنا پر تیر رسول کی نماز سے تیر رسول کی نماز جنازہ سے محروم ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ذمہ دار ہوں آپ نماز پڑھ دیجیے, فأتينا هو فقال ابو قتادہ الدینار علی, تیر رسول کے پاس آئے اور ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ابو قتادہ ہیں ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ان کا قرض ہم ادا کر دیں گے, تو تیر رسول نے فرمایا حق الغریم, یعنی یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ جیسے قرض خواہ قرض دار سے طلب کرتا ہے اسی طرح تم ذمہ دار ہو کہ دینا ہے, کہا ہاں اللہ کے رسول, وہ بری ہے منہ المیت, تیر رسول نے تاکید کی کہ دیکھو یہ سمجھ لو کہ میت اس سے بری ہے تم ذمہ دار ہو آپ, تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول اسی طرح میں ذمہ داری لے رہا ہوں, فصلی علیہ تیر رسول نے پھر آپ ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی, احمد ابو داؤد حدیث صحیح ہے, اور یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کا مسئلہ بہت, چونکہ حق العباد ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ بہت عام ہے, حق اللہ اگر شرک کے علاوہ ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم کریم, بہت کچھ امید ہے, لیکن حق العباد کے بارے میں یا حق اللہ جو شرک سے متعلق ہے اس کے بارے میں جب تک بندہ اپنے حق کو معاف نہیں کر دے گا تب تک وہ معاف نہیں ہوگا, اسی طرح شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب تک توبہ نہیں کرے گا معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن عام مسائل ہیں عام حقوق ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, حق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اس وجہ سے تیرے رسول نے اس کی تاکید کے لیے نماز جنازہ ان پر نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا جب انہوں نے ذمہ داری لے لی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں پہلے دن نہیں دے سکا, دوسرے دن تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تیرے رسول سے میری ملاقات ہوئی تو تیرے رسول نے پوچھا کہ تم نے دے دیا کہ نہیں, کہا نہیں دیا اللہ کے رسول, کہا دے دو, پھر تیسرے دن میں نے ان کا قرض ادا کیا, تیرے رسول نے فرمایا الان برد الجلد, اللہ اکبر, بہت عام مسئلہ ہے, آج کے دن ان کا جسم جو ہے ٹھنڈا ہوا ہے, گویا ان کو عذاب سے راحت ملی, دیکھیے ایک چیز تھی معمولی اس سے بھی عذاب آدمی کو مل سکتا ہے, تو گویا کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو حق ہے کہ ذمہ داری کسی کی لے لیں اور وہ دوسرے کو اس سے بری کر دے, اسی طرح ہم کسی کو بھیجیں کہ ہمارا قرض ان کے اوپر ہے تو وہ بری ہو سکتا ہے. اچھا, وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد والا علی واسع, دعا فرمائے, سامنے سفر ہے, انڈیا جا رہے ہیں انشاءاللہ, ہو سکتا ہے دو ہفتے کے لیے غائب رہیں, اللہ تعالیٰ خیریت سے
ملاقات
کوئی بھروسہ نہیں کا کوئی بھروسہ نہیں,
شیخ صاحب ایک مالدار ہے قرض لیتا ہے کسی سے ایک سال میں لٹانا ہوتا ہے لیکن چار سال گزر جاتے ہیں تو مال دینے والا واپس کرنے والا وہ قرض اس کی زکات دے گا یا نہیں؟
نہیں, زکات دے گا, جس کو یہ قرض دینے والا اگر یہ جانتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ہم اس سے مانگیں گے تو دے دے گا تو اس کو زکات دینا ہر سال اس مال میں، گویا وہ مال اس نے اپنے صندوق میں رکھا ہے. لیکن اگر آدمی ایسا ہے جو نہ دینے کے لائے خطرہ ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، غریب ہے مسکین ہے، تو اس کے اوپر واجب نہیں، جب ملے تو فوراً اس کا ایک سال کا زکات وہ نکال کر کے پھر وہ عام زکات کے مال میں داخل کر کے اس کا زکات نکالے گا.
مالدار کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میں دے دیتا ہوں، اس کی طرف سے زکات ہو جائے گی یا نہیں؟
ہاں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرض ہے میرے ذمے میں، میں اس میں سے دونوں راضی ہو جائیں کہ میں زکات دے دیتا ہوں، اور وہ اطمینان کے آدمی بھروسے کے سکتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں اور نہ دیں، یہ بھی تو ایک چیز ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ وہ اپنا زکات خود دیں، تاکہ وہ اگر وہ دیں گے تو ظاہر بات آئندہ اس میں سے کاٹ کر کے نکال دیں گے نا، تو خود آدمی کر لے ایسا تاکہ ذمہ داری سے بری ہو جائے، کیونکہ مسئلہ زکات کا عام ہے. لیکن اگر اطمینان کا آدمی ہے، اس پر بھروسہ ہے، تو دے سکتا ہے. بعد السلام. رمضان میں پاکستانی ٹی وی پر اسلامی پروگرام کے تھے، انہیں پروگرام میں سوال جواب تھے. ایک سوال کے جواب میں وہاں ایک عالم نے کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والے سب احادیث ضعیف ہیں، جبکہ طاقت سرہ والی حدیث صحیح ہے. بہرحال میں یہی کہوں گا صرف کہ وہ آدمی عالم بالحدیث نہیں تھے، اور اگر عالم بالحدیث ہوتے تو یہ بات نہیں کرتے. اس کا الٹا آپ سمجھیں، ایک عالم بالحدیث کی حیثیت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو علم دیا ہے، اما بنعمت ربک فحدث کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ معاملہ الٹا ہے. طاقت سرہ والی احادیث میں سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، صرف فوقت سرہ اور صدر والی حدیث صحیح ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ نہیں پائیں گے لوگ. اس کی وضاحت یہی ہے، اور تفصیل جو ہے آپ ان کتابوں میں دیکھیں جہاں علماء نے اس کے بارے میں بحث کی ہے. کیا منحج کا تعلق، منحج کا مطلب، اب پہلے منحج کو سمجھیں، منحج کا تعلق عقیدے سے ہے. سبحان اللہ. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، طریق عمل جو ہے اسی کو منحج کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے طریق عمل معین کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے. منحج کہتے ہیں آپ کہ جس راستے پہ آدمی چل رہا ہے. تو اسلام کا منحج یہی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پورا کریں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک، ذات صفات، جو کچھ اللہ نے اپنے لیے کیے ہیں، جو کچھ حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں. شرک نہیں، کسی اور سے استغاثہ نہیں، اور کسی سے مدد نہیں. تب یہ سب ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ پیر رسول ہی متبع حق، اور دوسرے لوگوں کی اتباع پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے. اگر پیارے رسول کے خلاف کسی کی بات دی تو اس کو ہزار بار چھوڑ دینا واجب ہے. کتنا بڑا عالم ہو، انہوں نے خود ائمہ کو بدنام کیا جا رہا ہے. حقیقت میں ائمہ کے نام سے گناہ لوٹا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ان لوگوں کو جو ائمہ کا نام لے کر کے اور اس پر اختلاف کی بنیاد ڈالتے ہیں. ائمہ نے اختلاف نہیں کیا. ائمہ کی بات جو سمجھ میں آئی، اس زمانے میں فتویٰ دیا ان کے اوپر واجب تھا، لوگوں کے سر جوڑنے کے لیے، چھوڑے نہیں لوگوں کو، فتویٰ دیا، اجتہاد کیا، احادیث نہیں ملی تھی ان کو. یہ چیز آپ ایک دو یاد کر لیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گستاخ، بہت بڑی گستاخی کی بات، نہیں ملی تھی احادیث. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اگر میری یہ بات سچ سے، یہاں تک کہ حاشیہ ابن حابدین میں نقل ہے، اور فتح القدیر کمال ابن حمام میں جو تھوڑی اہم کتابیں ہیں ہمتی مذہب کی، اس میں منقول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر میری بات حدیث کے خلاف پڑے تو میری بات کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ. آج ہی ہم پڑھ رہے تھے کوئی حدیث جس میں واضح طور پر، سبحان اللہ، کون سی حدیث ہے بڑی اچھی، اس میں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ آیت کے خلاف ان کی بات پڑتی ہے، لیکن لوگ اس کے خلاف اس کی موافقت میں اور اس کے دفاع میں جان توڑ کوشش کرتے ہیں. آیت کے خلاف وہ ان کا فتویٰ پڑتا ہے. آج ہی ہم پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ ذہن میں اس کو لکھ کر کے رکھا ہم نے. تو یہ گستاخی نہیں ہے امام کی شان میں کہا دیا جائے کہ حدیث ان کو نہیں ملی ہوگی. سب کہا ہے، فتویٰ دیا اور غلطی بھی کر دی تو ان کو اجر ملے گا. یہ چیز اس میں ائمہ کی دوہرائے ہے ہی نہیں. سب ائمہ نے یہ بات کہی ہے، اور یہ امت کا اتفاقی متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے غلطی بھی کر دی ہو تو ان کو اجر ملے گا. ان کو برا کہنے والا برا ہے، لیکن عقیدے کو چھوڑ کر کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم انہی کو پوجنے لگے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ شرک ہوا. اللہ کی توحید کے ساتھ جس طرح شرک ہوتا ہے، پیارے رسول کی رسالت کے ساتھ شرک. تو کہتے ہیں کیا منحج کا تعلق عقیدے سے ہے. سبحان اللہ. منحج وہی ہے، عقیدہ اور عمل دونوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عمل لا الہ الا اللہ، عقیدہ لا الہ الا اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا اسی پر کرنا ہے آپ کو. مثلاً عقیدے کا تعلق منحج سے نہیں ہوتا تو پھر اشعری اور سلفی یا ماتریدی معتزلی خوارج کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہے اختلاف کی بنا پر نکلے ہیں. تعجب کی بات ہے, خود امام طحاوی حنفی انہوں نے عقیدہ مختصر عقیدہ طحاویہ لکھا ہے, آپ اس کے مقدمے میں دیکھیں, وہ کہتے ہیں پہلے ہی لفظ میں کہتے ہیں ہذہ عقیدۃ ابی حنیفۃ عن نعمان بن ثابت ابی حنیفۃ وصاحبیہ مع ابو یوسف و محمد, اور وہی عقیدہ نقل کیا ہے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے آئین ہیں, ہم ثابت کرتے ہیں سب کچھ, یہی عقیدہ ہے. لیکن آج کل کی دنیا کیا کرتی ہے, امام کے نام کو بدنام کر کے اور ان کی بنا پر دوسروں سے دشمنی رکھتے ہیں, اور عقیدے میں ان کے خلاف, عقیدے میں ان کے خلاف کریں. ان کا عقیدہ صحیح بڑے سے بڑے امام حنفی نے لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے مختصر طحاویہ کے نام سے, اور اس کی شرح بھی ابو العز حنفی امام نے کی ہے, سبحان اللہ, عین سلف کا طریقہ, اور یہاں کی حکومت کا انصاف سبحان اللہ کہ وہ حق لینا ہے ہر ایک سے. یہ کتاب یہاں کی کتاب کے یونیورسٹیوں میں مقرر ہے, یعنی منظور شدہ ہے, پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب شرح عقیدہ طحاویہ جو امام طحاوی حنفی کی لکھی ہوئی ہے, اور شرح بھی انہیں کی لکھی ہوئی ابن ابی الحسن حنفی ہے, وہ پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ عقیدہ وہی صحیح ہے. لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں اپنے کو الحنفی مذہبا الحنفی مسلکا والاشعری عقیدتا والنقشبندی سلوکا, سلوک اور طریقت میں نقشبندی ہے, پتہ نہیں کیوں.